السلام علیکم، اس وقت پاکستان میں رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 1 بجے کا وقت ہے۔ 1 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کو میزبان ہے قمر عباس جعفری۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
امریکہ نے پاکستان میں قید افغان طالبان کو رہا کر کے وطن واپس بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ میں ہوں اسلام آباد سے ایاز گل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
برما کی جمہوری تحریک کے سلسلے میں بھارتی رویے پر آنگ سان سوچی مایوس۔ روہنگیا مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی پر سوچی کی خاموشی کی مسلم جماعتوں کی جانب سے مذمت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جمعرات کے روز بھی غزہ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے فلسطینی ٹھکانوں پر ہدف بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ لیجیے باب تفصیل سے خبریں سنیے۔ امریکہ نے پاکستان کے افغان طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ میں۔
افغانستان کی اعلی امن کونسل کے وفد کی پاکستانی حکام کے ساتھ 3 روزہ بات چیت کے بعد بدھ کی شب ایک مشترکہ اعلامیے میں دونوں ملکوں نے افغان امن و مفاہمت کے فروغ سے متعلق مختلف امور پر پیش رفت کا اعلان کیا تھا۔ ان مذاکرات میں پاکستان نے مہمان وفد کو اپنے ہاں قید باز افغان طالبان قیدی رہا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی، جس کا افغانستان طویل عرصے سے مطالبہ کرتا چلا آیا ہے۔ اس اقدام کو جہاں افغان حکومت نے سراہا ہے، وہاں اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن نے بھی اس کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سرکاری ریڈیو کو دیے گئے انٹرویو میں افغان وفد کے دورے اور طالبان قیدیوں کی رہائی سمیت دیگر معاملات میں پیش رفت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا،
We think this is a very welcome development that the two sides are talking and looking for concrete steps towards reconciliation.
سفیر رچرڈ اولسن نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا ہونا اور اس میں افغان مفاہمتی عمل کی جانب ٹھوس پیش قدمی ایک خوشائند پیش رفت ہے۔ پاکستانی اور افغان حکام نے تاحال یہ نہیں بتایا ہے کہ کتنے طالبان قیدی رہا کیے جائیں گے، جبکہ دونوں ملکوں کے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی پر اتفاق رائے کے بعد ان افراد کی وطن واپسی کے بارے میں طریقہ کار کا طے کیا جانا ابھی باقی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے بعد پاکستان اور افغانستان نے طالبان کی قیادت میں سرگرم باغی گروپوں سے جنگ کے خاتمے کی اپیل کرتے ہوئے ان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سیاسی مفاہمتی عمل میں شریک ہوں۔ اعلامیے میں دونوں ملکوں نے شدت پسندوں سے القاعدہ اور دیگر بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورکس کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایاز گل، اردو، وی او اے، اسلام آباد۔
صدر آصف علی زرداری نے اس ہفتے پنجاب میں ایک سیاسی مجمع سے جو خطاب کیا ہے، اس کے بعد سے میڈیا اور وکلا برادری میں ان کی غیر جانبداری پر حرف آیا ہے اور اسے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے منافی قرار دیا جا رہا ہے جس میں انہیں صدارتی غیر جانبداری قائم رکھنے اور سیاسی سرگرمیوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات کامران حیدر کی زبانی۔
صدر آصف علی زرداری نے ایک روز قبل منڈی بہاؤدین میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا تھا اور مبصرین کے خیال میں بظاہر سیاسی اور قانونی حلقوں کی تنقید سے بچنے کے لیے اس جلسے کو عید ملن پارٹی کا نام دیا گیا۔ اگرچہ صدر زرداری نے اپنی تقریر میں براہ راست کسی مخالف سیاسی جماعت کا ذکر نہیں کیا، مگر ناقدین کے بقول اپنی حکمران پیپلز پارٹی کے منشور کی تشہیر ضرور کی، جو سپریم کورٹ کے حالیہ احکامات کے برعکس ہے۔
آج تاریخ بتا رہی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جو کہا تھا کہ میری الیکشن مجھ سے چھینی گئی ہے، مجھ پہ ڈاکہ پڑا ہے میرے ووٹوں پہ، آج تاریخ بتا رہی ہے اور ہم تاریخ میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ اس تاریخ کے لیے ہم مرتے ہیں، اس تاریخ کے لیے ہم جیتے ہیں اور اس تاریخ کے لیے ہم نے آگے اپنا قدم بڑھانا ہے۔
سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری کی تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔
یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہی چلے گا نا۔ اب کنٹیمپٹ کے کیس میں اف دے ہولڈ دی پریزیڈنٹ گلٹی آف کنٹیمپٹ تو پھر ایشو پیدا ہوگا کہ اب پریزیڈنٹ اگر کنٹیمپٹ کے گلٹی ہیں تو کین ہی کنٹینیو ایز دی پریزیڈنٹ، کیونکہ پریزیڈنٹ کی بھی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس وہی ہیں جو ایک ممبر نیشنل اسمبلی کی ہیں۔ جس طرح پھر گیلانی صاحب کو چھوڑنا پڑا تھا، اسی طرح ان این آرگیومنٹ کڈ بی میڈ دیٹ دی پریزیڈنٹ ہیز ٹو گو ایز ویل۔
سپریم کورٹ کے ایک دوسرے وکیل اور آئینی ماہر بابر ستار کہتے ہیں کہ مسٹر زرداری بظاہر صدر کی سیاسی وفاداریوں اور سرگرمیوں سے متعلق اظہر خان کیس میں جاری کیے جانے والے عدالتی فیصلے میں ابہام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
یہ پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات ہے اور اس میں سوال یہ ریز کیے جا سکتے ہیں کہ پی 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 کی کتنی کمٹمنٹ ہے ٹوورڈز رول آف لا, اور اس کے اوپر ظاہر ہے پارٹی کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, لیکن یہ الیکشن کی ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں, وہ جتنے حلقوں میں جا سکیں گے اس کے اوپر پازیٹیو انفلوئنس جو لوکل وہاں پہ کنٹیسٹنٹس ہیں ان کے اوپر پڑے گا. سو اس وجہ سے لوگ ان کے اوپر ایمفسائز بھی کریں گے کہ آپ آئیے ہمارے حلقے میں, لیکن جب وہ جائیں گے تو یہ سارے سوالات بھی اٹھیں گے. تو یہ تو ایک فنڈامنٹل کانفلکٹ تو ہے, اور اسی وجہ سے یہ ایمفسائز کیا جا رہا تھا کہ یہ دو آفیسز وہ نہ رکھیں.
صدر زرداری کے خلاف مقدمے کی بحالی کے لیے سوئس حکام کو بھیجے گئے خط کے بعد اگرچہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی ختم ہو گئی ہے, مگر ناقدین کو خدشہ ہے کہ مسٹر زرداری کا بحیثیت صدر مملکت سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے سے ایک نئی قانونی جنگ چھڑ سکتی ہے. کامران حیدر, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور صدر زرداری کے جلسوں سے خطاب پر تنازع پر نفیس احمد بھائی نے سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی اور پنجاب صوبائی اسمبلی کی رکن کانگریس رکن نرگس فیض ملک سے بات کی ہے, اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے.
سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی, آپ تو جانتے ہیں کہ الیکشنز قریب ہیں اور ظاہر ہے کہ صدر زرداری جلسوں سے خطاب کریں گے یا شاید نہیں کریں گے, لیکن آپ کے خیال میں اگر وہ کرتے ہیں خطاب تو یہ کس حد تک آئینی ہے؟
میں سمجھتا ہوں ظاہری طور پر تو یہ آئینی ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے فرلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ صدر مملکت کا جو رتبہ ہے اور جو عہدہ ہے وہ تصور یہ کیا گیا ہے, آئینی طور پر بے شک نہ کیا گیا ہو لیکن یہ تصور کیا گیا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ان پارٹی اتھارٹی ہوگا, کیونکہ دیکھیں جو وزیر اعظم ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے, جبکہ جو سر ہے وہ پوری مملکت کا سربراہ ہے, اور کیونکہ وہ پوری مملکت کو یہ نمائندگی کرتا ہے تو یہ پھر اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ امپارشل ہوگا اور وہ کسی سیاسی جماعت کی طرفداری نہیں کرے گا.
ہمارے ساتھ پنجاب اسمبلی کی رکن صوبائی اسمبلی نرگس فیض ملک, آپ نے بھی سنا کہ صدر زرداری اس وقت تقریریں کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے, آپ کے خیال میں جتنا اس وقت نکتہ چینی ہوئی ہے میڈیا میں اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے جلسوں میں جانا اور پیپلز پارٹی کے رہنما ان کی جگہ لیں گے؟
میں سمجھتی ہوں کہ صدر زرداری تو وہ منتخب صدر ہیں اور پہلے الیکٹڈ صدر ہیں جنہوں نے, میرا خیال ہے جتنا کریٹیسزم ان پہ ہوا ہے شاید ہی ہسٹری میں کسی پہ ہوا ہو, اور ان کے صبر و تحمل کی بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے جتنا بھی میڈیا ٹرائل ہو یا ادر وائز ان پہ کریٹیسزم ہو انہوں نے بڑے صبر سے برداشت کیا, اور دے فرسٹ ٹارگیٹ ہی تمام سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے جو مخالف ہیں ان کا یہی جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ سیاسی بونے یا حادثاتی سیاستدان جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ جس نے نہ صرف ملک کو بچایا بلکہ ملک کو بحرانوں سے نکالا, اور ہم نے کبھی عدالتوں کی توہین نہیں کی, میں سمجھتی ہوں کہ اس بحث کو چھیڑ کر یہ توہین عدالت کی آڑ میں توہین عوام کر رہے ہیں.
یہ تھی پی 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 کی صوبائی اسمبلی کی رکن پنجاب سے نرگس فیض ملک, اور ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل انیس جیلانی.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں جمعرات کو مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم دو افراد زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مضافاتی علاقے اختر آباد میں جمعرات شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد تین گاڑیوں میں سبزی منڈی سے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور پر فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. پاکستان نے ایک سابق فوجی کو قتل کے جرم میں پھانسی دے دی ہے. گزشتہ چار برس کے دوران یہ ملک میں دی جانے والی پہلی سزائے موت ہے. حکام نے بتایا کہ محمد حسین نامی اس فوجی کو جمعرات کی صبح پنجاب کے شہر میاںوالی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا. اسے 2009 میں اپنے ایک سینئر افسر کو ہلاک کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی. پاکستان میں سزائے موت دیے جانے پر غیر سرکاری طور سے حالیہ برسوں میں عارضی پابندی رہی ہے. ملک میں اس وقت کوئی 8,000 قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں. امریکی اور افغان عہدیداروں نے اس بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے کہ 2014 میں بین الاقوامی لڑاکا افواج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد کتنے امریکی فوجی افغانستان میں ٹھہریں گے. دونوں ملکوں کے نمائندوں نے جمعرات کے روز افغان دارالحکومت کابل میں سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا. امریکہ میں افغان سفیر اکلیل حکیمی افغان وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان اور پاکستان کے لیے نائب خصوصی نمائندے جیمس والک امریکی وفد کے قائد ہیں. افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کا موقف ہے کہ مذاکرات کے کلیدی اصول افغان اقتدار اعلیٰ کا مکمل احترام اور افغانستان کے قومی مفادات ہیں. غزہ میں اسرائیلی میزائل کے اس حملے کے ایک روز بعد جس میں حماس کے کالا فوجی کمانڈر ہلاک ہوا، جمعرات کے روز اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں عسکریت پسندوں کے درجنوں اہداف پر فضائی حملے کیے. بدھ کے روز جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے راکٹ کے حملے روکنے کے لیے ایک فوجی کارروائی شروع کی، اب تک کم از کم 12 فلسطینی اور 3 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں. یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیلی کمیونٹیز پر سرحد پار سے 200 سے زیادہ راکٹ فائر کیے. جنوبی اسرائیل میں اسکول اور کاروباری ادارے بند ہو گئے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے. لوگ اپنے گھروں میں اور بموں سے بچاؤ کے مراکز کے قریب رہے. اسرائیل غزہ پر طیاروں، ٹینکوں اور گن بوٹس کے ذریعے حملے کر رہا ہے. فوج نے کہا ہے کہ اس نے پولیس اسٹیشنوں، اسلحے کے ذخیروں اور غزہ پر حکمرانی کرنے والے اسلامی عسکریت پسند گروپ حماس کے راکٹ لانچنگ کے مقامات کو ہدف بنایا ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا،
In the past 24 hours, Israel has made it clear that it will not tolerate rocket and missile attacks on its civilians. I hope that Hamas and the other terror organizations.
گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں پر راکٹوں اور میزائل کے حملے برداشت نہیں کرے گا. مجھے امید ہے کہ حماس اور غزہ میں دوسری دہشت گرد تنظیموں کو یہ پیغام مل گیا ہے. اگر نہیں تو اسرائیل اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کے لیے تیار ہے. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے. اب جبکہ غزہ میں بم گر رہے ہیں، بیشتر لوگ سڑکوں سے دور رہے، لیکن ہزاروں فلسطینی باشندے انتقام کا مطالبہ کرتے ہوئے حماس کے فوجی لیڈر احمد جباری کے جنازے میں شرکت کے لیے گھروں سے باہر آئے. جباری کو بدھ کے روز اس وقت قتل کر دیا گیا جب ایک اسرائیلی میزائل نے اس کی کار پر حملہ کیا. حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. حماس کے ترجمان فوزی برومی کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی راکٹ اتنا سخت نقصان پہنچائیں گے جو اسرائیل کو بری طرح ہلا کر رکھ دے گا. اسرائیل اس حملے کے لیے ایک سفارتی قیمت بھی ادا کر رہا ہے. مصر کی اسلام پرست حکومت نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسے رکوائے، جسے اس نے اسرائیلی جارحیت قرار دیا. لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ تمام راستے کھلے ہیں اور وہ زمینی فورسز غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بدھ کو ایک خصوصی اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر غور کیا، جہاں اسرائیل نے حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کی ہے جس میں گروہ کے ایک عام رہنما ہلاک ہو گئے. واشنگٹن سے مارگریٹ بشیر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس مصر اور مراکش کی درخواست پر کیا گیا جو فلسطین کے کہنے پر کی گئی. اجلاس کی پرائیویٹ کارروائی میں اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار جیفری فیلٹمن نے کونسل کے 15 اراکین کو صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور فلسطین اور اسرائیل کے سفارتکاروں کا نقطۂ نظر بھی سنا. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد حماس کو نقصان پہنچانا ہے جو غزہ کی پٹی پر حکمران ہے اور جہاں سے وہ جنوبی اسرائیل پر راکٹ برساتا ہے. گزشتہ روز کی جانے والی کارروائی میں حماس کے عسکری رہنما عبد الجباری سمیت کئی فلسطینی شہری ہلاک ہوئے. اقوام متحدہ کے لیے اسرائیلی سفیر رون پروسر کہتے ہیں،
Every state, every nation, every government has a right to defend its citizens.
ہر ریاست، ہر قوم اور ہر حکومت کا حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے. غزہ سے داغے جانے والے راکٹ حملے ہم برداشت نہیں کریں گے. اسرائیل اور امریکہ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں. سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر سوزن رائس نے بھی حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ انہیں فوراً بند کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفارتکار ریاض منصور نے متنبع کیا ہے کہ اسرائیلی کاروائیوں سے فلسطینی شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حملے بند ہونے چاہیے۔
This aggression has to stop and it has to be stopped immediately and we condemn this aggression against our people.
یہ جارحیت فوری طور پر بند ہونی چاہیے، ہم اس جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ آج رات اگر یہ کاروائی بند ہوتی ہے تو سلامتی کونسل کا جزوی مشن پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کو اسرائیلی کاروائی میں ہلاک ہونے والوں میں 3 فلسطینی بچے اور ایک حاملہ خاتون بھی شامل ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شی جنگ پنگ کو چین کا نیا لیڈر مقرر کیا گیا ہے، جو ملک کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھال رہے ہیں اور وہ پارٹی کے بااختیار فوجی کمیشن کے چیئرمین بھی ہوں گے۔ پیش خدمت مزید تفصیلات۔ نائب صدر چھی، جن کے بارے میں عرصے سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ سبکدوش ہونے والے صدر ہو جن تاؤ سے پارٹی کا کنٹرول لیں گے، بدھ کے روز چین کی اعلی قیادت کے 6 دوسرے ارکان کے ساتھ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں شان و شوکت سے آئے۔ چھی نے جو مارچ میں صدر کا عہدہ سنبھالیں گے، سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی جانے والی تقریر میں کہا کہ نئی قیادت کو بھاری ذمہ داریوں کا سامنا ہے، لیکن وہ چین کے 1.3 کروڑ لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے جد و جہد کرے گی۔ ان کے الفاظ، ہماری ذمہ داری اپنے انداز فکر کو مسلسل آزاد رکھنے اور اصلاحات کے عمل کو جاری رکھنے، کھلا پن برقرار رکھنے، پیداواری قوتوں کو ترقی دینے، ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے جو لوگوں کو کام اور اپنی روزمرہ زندگی میں درپیش ہوں، حل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے، اور سب کے واسطے خوشحالی کے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کے لیے پوری پارٹی اور تمام نسلی گروپوں کے چینی عوام کو مجتمع کرنا اور ان کی قیادت کرنا ہے۔ یہ تھے نئے چینی رہنما۔ ان کے ساتھ اسٹیج پر پولٹ بیورو اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوسرے ارکان بھی تھے، جو چین کا سب سے زیادہ با اختیار پالیسی ساز ادارہ ہے۔ نئی اسٹینڈنگ کمیٹی سے اس خفیہ طریقہ کار کے نتائج کا، جن کا عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، انکشاف ہوا، جس کے تحت چین کے بڑے سیاستداں اپنے اور اپنے اتحادیوں کے لیے سینئر عہدے حاصل کرتے ہیں۔ اسکاٹ کینیڈی انڈیانا یونیورسٹی میں چینی سیاست اور بزنس کے ریسرچ سینٹر سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان میں سے کم از کم بعض لیڈر اصلاحات کے حامی ہیں۔ ان کے الفاظ،
None of them jumps out as an obvious highly conservative individual on policy points, but none of them stand out as real radical reformers either. I do think that
ان میں کوئی بھی پالیسی کے امور میں انتہائی قدامت پسند فرد کے طور پر خود کو پیش نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں سے کوئی بھی خود کو انقلابی اصلاح پسند کے طور پر بھی پیش نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ متوقع وزیراعظم لی کے چیانگ نے گزشتہ سال کے دوران خود کو کسی حد تک ترقی پسند ظاہر کیا ہے، اور وانگ شیشان بھی، جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ڈسپلن اینڈ انسپیکشن کے امور کے سربراہ ہوں گے، ایک اصلاح پسند ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ دولت مند امریکیوں کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ میں توسیع سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کین کلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، صدر متوسط طبقے کے امریکیوں کے ٹیکسوں میں اضافے سے بچنے کے لیے کانگریس میں ریپبلکنز کے ساتھ سمجھوتے پر آمادہ ہیں۔ مزید تفصیلات واشنگٹن ونڈو میں مدثرہ منظر سے سنیے۔
گزشتہ ہفتے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد مسٹر اوباما کی یہ پہلی نیوز کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ مالی امور پر مذاکرات کے لیے ان کا پہلا اقدام متوسط طبقے کے امریکیوں کو زیادہ ٹیکس دینے سے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا،
We should not hold the middle class hostage while we debate tax cuts.
ایسے میں جب ہم عمرا پر ٹیکسوں کی چھوٹ پر بحث کریں تو ہمیں متوسط طبقے کو یرغمال نہیں بنانا چاہیے، ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے جس پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ متوسط طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم رہے، اور میں سب کو اس معاہدے پر فوری دستخطوں پر آمادہ کروں گا تاکہ تہوار کے دن شروع ہونے سے پہلے ہم ان لوگوں کو کچھ یقین دہانی کروا سکیں۔ صدر اور کانگریس وفاقی حکومت کے اخراجات میں ان شدید کٹوتیوں کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو یکم جنوری تک ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے وفاقی خسارے میں کمی کے کسی معاہدے پر نہ پہنچنے کی صورت میں مؤثر ہو جائیں گی۔ فسکل کلف نامی اقتصادی صورتحال سے بچنے میں ناکامی تمام امریکیوں پر ٹیکسوں میں اضافہ کر دے گی۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ کرسمس کی خریداری کے دن شروع ہونے سے پہلے متوسط طبقے کے ٹیکس دہندگان کے تحفظ اور صارفین اور کاروباروں کو یقینی حالات مہیا کرنے کے لیے معاہدہ چاہتے ہیں۔ صدر کا کہنا ہے کہ اگر 2% دولت مند امریکیوں کو دی گئی ٹیکسوں کی چھوٹ ختم کر دی جائے تو ان کے منصوبے کے تحت 10 سال کے اندر خسارے میں 1.6 خرب ڈالر کی کمی ہو جائے گی۔ ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ سب امریکیوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے۔ نامہ نگاروں نے صدر سے سی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ پیٹریس کے اسکینڈل کے بارے میں بھی سوال کیا۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا جس سے ظاہر ہو کہ پیٹریس کا اسکینڈل امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا،
I have no evidence at this point from what I've seen that
جو خفیہ معلومات افشا کی گئیں اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بارے میں میرے پاس فی الوقت کوئی شہادت نہیں ہے کہ اس کا ہماری قومی سلامتی پر کوئی منفی اثر پڑے گا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ جنرل پیٹریس نے شاندار خدمات انجام دی ہیں اور ان کی خدمات کے باعث امریکی زیادہ محفوظ ہوئے ہیں۔ صدر نے مزید کہا کہ انہیں اعتماد ہے کہ امریکہ کے ترک وطن کے قانون میں اصلاح پر پیش قدمی ہو سکتی ہے۔
My expectation is that we get a bill introduced and we begin the
میری توقع یہ ہے کہ میری افتتاحی تقریب کے بعد جلد ہی ایک بل متعارف کروایا جائے اور کانگریس میں اس کے بارے میں کام شروع کیا جائے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے ارکان اور کانگریس کے عملے کے درمیان امیگریشن کے بارے میں بل کی تیاری سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹریس کے معشقے کا راز افشا ہوا اور انہوں نے استعفی دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ اسکینڈل یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ افغانستان میں امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل جان ایلن بھی اس میں الجھ گئے ہیں۔ امریکی فوج کے افسروں کی جنسی بے اعتدالیوں، غلط فیصلوں اور مجرمانہ حرکتوں کی کئی مثالیں سامنے آئی ہیں اور تجزیہ کار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس خراب طرز عمل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار میریڈت پیل کی رپورٹ میں جاسمین جمیل کی زبانی سنیے۔
گزشتہ سال کے دوران امریکی فوج کے کئی سینئر افسروں کے خلاف مختلف قسم کے جنسی جرائم کی تفتیش ہوئی۔ جس روز جنرل پیٹریس کے اسکینڈل میں جنرل ایلن کے پھنسنے کی خبر آئی، اسی روز یہ خبر بھی ملی کہ 4 ستاروں والے ایک سابق جنرل ولیم کپوارڈ کا عہدہ گھٹا دیا گیا ہے۔ یہ جنرل افریقہ میں امریکی فوجوں کی کمان کر چکے ہیں اور ان کی تنزلی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے سرکاری پیسے، فوجی ایئر کرافٹ اور عملے کا غلط استعمال کیا تھا۔ ڈیوڈ میکسویل فوج کے ریٹائرڈ کرنل ہیں اور آج کل جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Of course there's a lot more scrutiny now and a lot more access to information than in the past, but my gut instinct would say that
آج کل بہت زیادہ جانچ پڑتال ہوتی ہے اور ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ اطلاعات ہماری دسترس میں ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ہو رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب بہت زیادہ چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ میکسویل کے۔ فوج کے ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے ناجائز جنسی تعلقات کی وجہ سے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ جنرل جان ایلن کے خلاف اس لیے تفتیش ہو رہی ہے کہ ان کے ممکنہ طور پر ایک عورت کے ساتھ نامناسب رابطے تھے۔ کوری شیخ ویسٹ پوائنٹ کی یو ایس ملٹری اکیڈمی میں ایسوسیٹ پروفیسر اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عشرے سے زیادہ کی جنگوں کے خون خرابے سے سپاہیوں اور ان کے اہل خاندان کی زندگیوں پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ان کے الفاظ، بہت سے غلط فیصلے جو دیکھنے میں آ رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل عاجز آ چکے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے ہم نے ان پر بہت بوجھ ڈال رکھا ہے اور انہیں سانس لینے کی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اپنے مسائل پر توجہ دیں۔ یہ الفاظ تھے کوری شیخ کے۔ دوسرے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کی پوری فوج رضاکاروں پر مشتمل ہے اور کل آبادی کا 1% ہے۔ آبادی کے وہ لوگ جو وردیوں میں ہیں بقیہ سویلین آبادی سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فوج کے اعلی افسروں کے طرز زندگی سے بڑے طرز عمل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو. فوج کے ریٹائرڈ کرنل جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ڈیوڈ میکسویل کہتے ہیں,
to say that commanders at that level are caught up in the trappings or you know in the pomp and circumstance of those positions, I think is a mischaracterization.
یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اس سطح پر فوج کے اعلی کمانڈر اپنے عہدوں کے ٹھاٹ باٹ اور پرتعیش زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں. یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن فوج کے افسروں کی بہت بڑی اکثریت کی توجہ اپنے مشن پر ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ڈیوڈ میکسویل کے. یو ایس ملٹری اکیڈمی کی ایسوسیٹ پروفیسر کوری کہتی ہیں کہ شاز و نادر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمانڈر یہ سمجھنے لگیں کہ ضابطہ اخلاق کو نظر انداز کرنا ان کا حق ہے. ان کے الفاظ ہیں,
some of them who have been deployed several times in the last 10 years doing very hard and dangerous work.
ان میں سے کچھ لوگ جنہیں گزشتہ 10 برسوں میں کئی بار میدان جنگ میں بھیجا گیا ہے اور وہ ملک کے لیے انتہائی مشکل اور خطرناک کام کرتے رہے ہیں, بعض اوقات یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ملک کے لیے ان کے سوا کوئی اور اتنا اہم کام نہیں کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ انداز فکر خاصا خطرناک ہے. ہم ایسی فوج نہیں چاہتے جو خود کو دوسروں سے مختلف یا بہتر سمجھتی ہو. یہ الفاظ تھے پروفیسر کوری کے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب جبکہ فوجی افسروں پر زیادہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے, سینئر لیڈروں کو اپنے طرز عمل کے بارے میں اور بھی زیادہ چوکنا رہنا پڑے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وکرم بھٹ ایک بار پھر آپ کو ڈرانے آ رہے ہیں. تفصیلات فکر و فن میں.
یہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا.
کیا تم نے کبھی حویلی میں کچھ محسوس کیا ہے؟
اس گھر میں کچھ ہے.
1920 یہ نام تھا وکرم بھٹ کی سن 2008 میں ریلیز ہونے والی فلم کا. وکرم سپر نیچرل تھریلر کے لیے جانے جاتے ہیں.
تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں, تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں صرف تیرا انتظار کروں, تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار.
1920 میں راجیش دگل اور ادا شرما مرکزی کرداروں میں نظر آئے. اس کے بعد وکرم نے سر 1920 ایول ریٹرنز بنائی جو اسی نومبر میں ریلیز ہوئی.
پرندہ اڑا ہے, اس کا مطلب کوئی بری آتما اٹھے گی.
بھیا کون ہے یہ؟
ندی کے کنارے بے ہوش پڑی تھی. کون ہو تم؟
پتہ نہیں, میں نہیں جانتی کہ میں کون ہوں. کون ہے؟
نام سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ 1920 کا سیکول ہو, لیکن ایسا ہے نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ بھی ہارر فلم ہے. اس کے مرکزی کرداروں میں آفتاب شیو دسانی اور ٹیا باجپائی شامل ہیں.
میری قسمت کے ہر ایک پنے پہ میرے جیتے جی بعد مرنے کے میرے ہر ایک کل ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے ہر کہانی میں سارے قصوں میں دل کی دنیا کے سچے رشتوں میں زندگانی کے سارے حصوں میں
اطلاعات یہ ہے کہ وکرم بھٹ 1920 کے سلسلے کی ایک تیسری فلم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تعلق اس کا بھی 1920 سے صرف اتنا ہی ہوگا کہ یہ بھی ہارر فلم ہوگی.
انجانے ہو تم جو بیگانے ہو تم جو پہچانے لگتے ہو کیوں, تم گہری نیندوں میں جب سوئے سوئے ہو تو مجھ میں جگتے ہو کیوں, جب تجھ کو پاتا ہے دل مسکراتا ہے کیا تجھ سے ہے واسطہ, کیا تجھ میں ڈھونڈوں میں کیا تجھ سے چاہوں میں کیا کیا ہے تجھ میں میرا, جانوں نہ میں
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش خدمت ہیں اس وقت کی خبریں. پاکستان میں 5 سال میں پہلی بار ایک شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے جس پر حقوق انسانی کے اداروں نے کڑی تنقید کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ محمد اشتیاق.
پولیس حکام نے بتایا کہ جمعرات کی صبح میاں والی میں سابق فوجی اہلکار محمد حسین کو پھانسی دی گئی. اسے اپنے ایک ساتھی کو قتل کرنے کے جرم میں 3 سال قبل ایک فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی. میاں والی جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ منشا سندھو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد صدر آصف علی زرداری اور فوج کے سربراہ کو بھیجی گئی رحم کی اپیلیں مسترد ہونے کے بعد کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے سن 2008 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے موت کی سزا پر عمل درآمد غیر اعلانیہ طور پر معطل کر رکھا ہے، لیکن جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جمعرات کو دی جانے والی سزا کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
جو ٹیررسٹ ایکٹ یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹ کی یا کورٹ مارشل کے قیدی ہوتے ہیں نا جی، ان کے اوپر جنرل اسٹے لاگو نہیں ہوتا. ان کے لیے اسپیشل اسٹے چاہیے بائی نیم، جو جنرل اسٹے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا جی ان کے لیے.
قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین ریاض فتحانہ نے پھانسی پر تنقید کی ہے.
فائن کا آرٹیکل 25 جو ہمارا ہے وہ ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا ترجیحی سلوک کی. تو ایک فیصلہ جب حکومت نے کیا ہے تو تمام قیدیوں پہ یکساں لاگو ہونا چاہیے تھا، خواہ اس کو کسی بھی قانون یا محکمہ کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے سزا دی گئی ہو. تو الگ الگ یہ بات مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وائلیشن آف آرٹیکل 25 پاکستان کے آئین کی بھی ہے اور حکومت کی سابقہ اناؤنسمنٹ کی بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں اور وہ کون سے دباؤ تھے جس کے پر ایک سنگل قیدی جو سابق فوجی تھا اور سابق فوجی کو ہی قتل کیا تھا اپنے ساتھی کو اور کورٹ مارشل ہوا تھا اس پہ عمل ہو گیا.
ریاض فتحانہ نے کہا کہ وہ اس معاملے کو پارلیمان کی قائمہ کمیٹی میں بھی اٹھائیں گے.
کمیٹی کے ممبران نے اتفاق کیا تو پھر منسٹری آف ڈیفینس سے بھی اور متعلقہ اتھارٹی سے اور جیل حکام سے بھی اس کی وضاحت طلب کریں گے.
پیپلز پارٹی نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کے لیے مجوزہ قانون سازی کے لیے ایک مہم بھی شروع کر رکھی ہے، لیکن انسانی حقوق کے سرگرم کارکن لیاقت بنوری اور رکن قومی اسمبلی ریاض فتحانہ کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کی مخالفت کی وجہ سے اس مہم میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں جمعرات کو مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق واقعہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مضافاتی علاقے اختر آباد میں ہوا. جمعرات کو شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد 3 گاڑیوں میں سبزی منڈی سے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آور ان پر فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. برما کے حزب اختلاف کے لیڈر آنگ سان سوچی نے جو آج کل بھارت کے دورے پر ہیں ایک تقریر میں کہا ہے کہ بھارت ابتدا میں ان کی جمہوریت کی تحریک کی حمایت میں آواز بلند کی، لیکن بعد میں وہ فوجی حکومت کے قریب ہو گیا جس سے انہیں مایوسی ہوئی تھی. نئی دہلی سے رپورٹ کے ساتھ سہیل انجم.
برما کی حزب اختلاف کی قائد آنگ سان سوچی نے اپنے ملک میں جاری جمہوری تحریک کو بھارت کے ذریعے شروع میں حمایت دینے کے بعد فوجی حکومت کے ساتھ قریبی روابط استوار کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. تاہم انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پر ان کا بھروسہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ 2 ملکوں کے مابین تعلقات کا قیام عوام میں دوستی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ حکومتوں کی بنیاد پر. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار نئی دہلی میں باوقار جواہر لال نہرو یادگاری خطبہ پیش کرتے ہوئے کیا. سوچی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات سے دکھ پہنچا ہے کہ بھارت نے بقول ان کے ہمارے ملک کی انتہائی مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے بھارتی عوام سے جمہوری تحریک کی حمایت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ تحریک کے آخری مرحلے میں بھارتی عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارے دوش بدوش چلیں گے. برما کی جمہوریت نواز رہنما نے نیوز چینلوں سے بات چیت میں برما میں بودھوں اور روہنگیا مسلمانوں کے مابین جاری ٹکراؤ کو زبردست بین الاقوامی المیہ قرار دیا اور بنگلہ دیش سے متصل سرحد پر سخت کنٹرول کی بات کہی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بے وطن روہنگیا مسلمانوں کی حمایت میں بولنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ سرحد کی دونوں جانب بستے ہیں اور وہ حالیہ خون خرابے کے بعد مصالحانہ کوششوں کو فروغ دینا چاہتی ہیں. ادھر بھارت کی اہم مسلم جماعتوں نے اس معاملے پر آنگ سان سوچی کی خاموشی کی مذمت کی ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور فوجی حکومت سے اس غیر انسانی سلوک کو روکنے کو کہیں۔ جن جماعتوں نے اس سلسلے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے ان میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، کوآرڈینیشن کمیٹی آف انڈین مسلمز، جماعت اسلامی ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمل ناڈو مسلم منیتر کزگم قابل ذکر ہیں۔ چند ماہ قبل روہنگیا مسلمانوں کی بڑی تعداد نے دہلی میں آ کر پناہ حاصل کی تھی۔ اس وقت جہاں مسلم تنظیموں نے حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ برمی حکومت پر ان کی بعض آباد کاری کے لیے دباؤ ڈالے، وہیں بھارتی حکومت نے انہیں غیر قانونی درانداز قرار دے کر یہاں سے نکالنے کی بات کہی تھی۔ سہیل انجم، اردو وی او اے، نئی دہلی۔
امریکی اور افغان عہدیداروں نے اس بات میں بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے کہ 2014 میں بین الاقوامی لڑاکا افواج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد کتنے امریکی فوجی افغانستان میں ٹھہریں گے۔ دونوں ملکوں کے نمائندوں نے جمعرات کے روز افغان دارالحکومت کابل میں سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ میں افغان سفیر حکیمی افغان وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان اور پاکستان کے لیے نائب خصوصی نمائندے جیمس وارلک امریکی وفد کے قائد ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کا موقف ہے کہ مذاکرات کے کلیدی اصول افغان اقتدار اعلیٰ کا مکمل احترام اور افغانستان کے قومی مفادات ہیں۔ یہ بات چیت 2014 کے بعد افغانستان میں امریکی افواج کی اصل مشن اور امریکی اڈوں کی جگہ اور تعداد پر مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں یہ حساس مسئلہ بھی موجود ہے کہ کیا افغان قانون کے تحت امریکی فوجوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ باقی رہ جانے والے امریکی فوجوں پر مقامی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، جبکہ واشنگٹن کا اصرار ہے کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے لیے امریکہ میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز غزہ پٹی کے علاقے میں ہوائی حملوں میں درجنوں ہدفوں پر بمباری کی۔ یہ کارروائی اس کے ایک روز بعد کی گئی جبکہ غزہ میں اسرائیلی میزائل حملے میں حماس کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر مارے گئے تھے۔ غزہ سے جواب میں اسرائیل پر راکٹوں کی بچھاڑ کی گئی، جس سے ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں کم از کم 3 اسرائیلی ہلاک ہو گئے اور دونوں جانب ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ وائس آف امریکہ کے یروشلم میں نامہ نگار اسکاٹ باب جنوبی اسرائیل میں موقع پر موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کمپلیکس کے 3 یونٹ بالکل تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی سیکیورٹی عہدیدار برابر وہاں کے مکینوں کو سائرن بجنے کے بعد بم شیلٹروں یا عوامی اداروں میں تحفظ لینے کے لیے خبردار کر رہے ہیں۔ غزہ کے اندر بھی فلسطینی خود کو محفوظ مقاموں پر رکھے ہوئے ہیں اور صرف انتہائی ضرورت کے تحت باہر نکلتے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تازہ ترین اسرائیلی حملے میں جمعرات کے روز 2 افراد مارے گئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، اور یوں 2 دن میں 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لین ٹرانٹر نے کہا ہے کہ امریکہ کو امید ہے کہ وہ ترکی کو میزائل شکن دفاعی نظام دے گا تاکہ وہ اسے شام کے ساتھ اپنی سرحد پر لگا سکے۔ وائس آف امریکہ کے پینٹاگن کے نامہ نگار لوئس رامیریز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ شام میں عدم استحکام اور سرحد پار سے پناہ گزینوں کی آمد کے سبب ترکی کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ نیٹو کے رکن ترکی نے اتحاد سے اسے میزائل شکن پیٹریاٹ نظام دینے کے لیے کہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ اس مسئلے پر ترکی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور امید ہے کہ وہ یہ مدد فراہم کر سکے گا۔ شام میں اپوزیشن گروپ کے نئے قائم کیے گئے اتحاد کو ایک اور بڑھاوا مل رہا ہے، اس باری ترکی کی جانب سے ہے۔ ترک وزیر خارجہ احمد داغلو نے جمعرات کے روز شام کے قومی اتحاد کو شامی عوام کے جائز نمائندہ گروپ کے طور پر تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یہ بات جبوتی میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی میٹنگ میں اس کے ایک روز بعد کہی، جبکہ فرانس نئے اتحاد کو تسلیم کرنے والا پہلا مغربی ملک بنا۔ امریکی وزیر دفاع لین پیناٹر نے کہا ہے کہ اخلاقی مسائل کا حالیہ سلسلہ جن میں سینئر کمانڈر ملوث ہیں وہ فوج میں کسی باقاعدہ مسئلے کی علامت نہیں ہے۔ پینٹاگن میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس رامیریز کو ایک انٹرویو میں پیناٹر نے کہا کہ فوج کو اپنی اخلاقی تربیت کا پھر سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے 10 برسوں سے نکل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ عام بات ہے کہ ہم پھر سے اس بات کا جائزہ لینا شروع کریں کہ ہم اعلیٰ اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں۔ ویو کے ایک انٹرویو میں پناٹا نے کہا کہ انہیں اسکینڈل پر تشویش ہے جو سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر اور افغانستان میں ایک سابق اعلیٰ فوجی کمانڈر کے حوالے سے ہے۔ شی جن پینگ کو چین کا نیا لیڈر مقرر کیا گیا ہے جو ملکی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور بے اختیار فوجی کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ نائب صدر شی جن کے بارے میں عرصے سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ سبکدوش ہونے والے صدر ہیو جن تاؤ سے پارٹی کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ بدھ کے روز بیجنگ کے عظیم عوامی حال میں چین کی نئی اعلی قیادت کے 6 دوسرے ارکان کے ساتھ شان و شوکت سے آئے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سوزن رائس کے بارے میں امریکی صدر براک اوباما اور کانگریس میں ریپبلکن قانون سازوں کے درمیان شدید اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز مسٹر اوباما نے رائس کا ریپبلکنز کے ان الزامات کے خلاف دفاع کیا کہ رائس نے 11 ستمبر کو لیبیا کے شہر بن غازی میں امریکی قونصل خانے پر حملے کے بارے میں قوم کو گمراہ کیا۔ سینٹ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومن کی رپورٹ کے مطابق رائس ہلری کلنٹن کی جگہ امریکی وزیر خارجہ کے عہدے کی ممکن امیدوار ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں ریپبلکن سینیٹرز جان مکین اور لنسی گراہم نے مطالبہ کیا کہ بن غازی میں امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور 3 دیگر امریکیوں پر حملے کی چھان بین کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی جائے۔ انہوں نے اوباما انتظامیہ میں کسی نئے عہدے کے لیے سوزن رائس کی نامزدگی کے بارے میں بھی سخت الفاظ میں خبردار کیا۔ سینیٹر مکین نے کہا، جہاں تک سوزن رائس کا سوال ہے، ان کی نامزدگی روکنے کے لیے ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے، جہاں تک ضروری ہوا ہم وہ کریں گے۔ مکین اور دیگر قانون سازوں نے بن غازی میں حملے کے بعد امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر سوزن رائس کے بیانات پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ رائس نے کہا تھا،
Our current best assessment, based on the information that we have at present,
فی الوقت ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کی بنیاد پر ہمارا بہترین اندازہ یہ ہے کہ در حقیقت قاہرہ میں شروع ہونے والے واقعات کا جواب اچانک شروع ہوا اور پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ رائس نے مزید کہا کہ مصر اور دیگر مقامات پر مظاہرے اسلام مخالف انٹرنیٹ ویڈیو کے باعث شروع ہوئے، اور یہ کہ بن غازی میں تشدد بھی ویڈیو ہی کے باعث ہوا۔ بعد میں صدر اوباما نے کہا کہ حملہ منصوبہ بنا کر کی گئی دہشت گردی تھی۔ ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم نے سوزن رائس کے بارے میں کہا،
I don't trust her. And the reason I don't trust her is because I think she knew better.
مجھے ان پر بھروسہ نہیں، اور ان پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں انہیں اس سے بہتر علم تھا، اور اگر انہیں بہتر علم نہیں تھا تو وہ امریکہ کی آواز نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال میں وہ ترقی کی حقدار نہیں ہیں۔ بعد میں بدھ کے روز ہی ایک نیوز کانفرنس میں صدر اوباما نے رائس کا دفاع کرتے ہوئے سینیٹرز کی تنقید کو اشتعال انگیز قرار دیا۔
She gave her best understanding of the intelligence
انہوں نے انٹیلیجنس کی ان معلومات کا بہترین مفہوم پیش کیا جو انہیں فراہم کی گئیں۔ اگر سینیٹر مکین اور سینیٹر گراہم کسی کی چھان بین کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میری چھان بین کرنی چاہیے، اور مجھے ان کے ساتھ اس پر بات کر کے خوشی ہوگی۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ انہوں نے اپنی دوسری مدت صدارت کے لیے کابینہ کے عہدوں کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا، مگر انہیں سوزن رائس کو نامزد کرنے میں کوئی تحفظات نہیں ہوں گے۔ مسٹر اوباما کے ان الفاظ کا سینیٹر گراہم نے سخت جواب دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جناب صدر، ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہ سوچئے کہ میں آخری کار آپ کو بن غازی کا ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں آپ حملے سے پہلے، دوران اور بعد میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے ناکام رہے ہیں۔ بن غازی میں حملہ امریکی انتخابات سے 8 ہفتے قبل ہوا تھا، اور صدر اوباما اور ان کے ریپبلکن مد مقابل مٹ رومنی کے درمیان 2 انتخابی مباحثوں کے دوران اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ بعض تجزیہ کار سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا اوباما انتظامیہ نے صدر کو سیاسی طور پر نقصان سے بچانے کے لیے بن غازی میں حملے کے حقائق کم کر کے بتائے۔ صدر اوباما ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کی جانب سے اپنی سرزمین پر امریکی رڈار اور خلائی ٹیلیسکوپ نصب کرنے کے فیصلے نے کچھ علاقائی مبصرین میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ اس سے آسٹریلیا اور چین کے درمیان تعلقات میں تناؤ آ سکتا ہے۔ رڈار نصب کرنے کا اعلان بدھ کو آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے
مذاکرات کے دوران کیا گیا. پرس وائس آف امریکہ کی نمائندہ سڈنی فل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
آسٹریلیا میں ایک طاقتور امریکی ریڈار اور خلائی ٹیلیسکوپ نصب کرنے کا فیصلہ امریکی انٹیلیجنس کی اس جدید تر کارروائی کا حصہ ہے جس میں ایلس سپرنگ کے قریب سیٹلائٹ ٹریننگ کی ایک تنصیب پائن گیپ شامل ہے. یہ آلات جن سیٹلائٹس کو کنٹرول کریں گے وہ کرہ ارض کے ایک تہائی حصے پر گردش کرتے ہیں جن میں چین، روس اور مشرق وسطی شامل ہیں. آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر مائیکل مگنلی کہتے ہیں کہ یہ اقدامات چین کے لیے ناراضگی کا باعث ہوں گے. زیادہ تر توجہ تو پائن گیپ میں ایلس سپرنگ پر ہے، مگر یہ امریکہ کی آسٹریلیا میں خفیہ معلومات کے لیے مستقل بنیادوں پر موجودگی کا حصہ ہے جو ایشیائی بحر الکاہل کے زیادہ تر حصوں پر نظر رکھے گا. یہ بالکل کوئی نئی چیز نہیں، مگر یہ اقدام چین کے ساتھ تعلقات میں تناؤ کا امکان پیدا کر سکتا ہے. آسٹریلیا کے بحری اور فضائی اڈے واشنگٹن کے ان منصوبوں کے لیے اہم ہیں جن کا اعلان گزشتہ سال کیا گیا، جن کے تحت امریکہ ایشیا بحر الکاہل میں اپنی موجودگی میں اضافہ کرے گا. چین کا موقف ہے کہ امریکہ کا مشرقی ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں اپنی موجودگی میں اضافے کا مقصد اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے. آسٹریلیا اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور دفاع کا بدھ کو پرتھ میں دو روزہ اجلاس ختم ہوا، جس میں انہوں نے مستقبل میں امریکہ کو شمالی آسٹریلیا میں کچھ فضائی اڈوں اور بندرگاہوں تک رسائی دینے کے بارے میں بات چیت کی. اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں امریکہ کی فوجی موجودگی میں اضافے کے لیے مزید تحقیق اور دونوں جانب سے فیصلہ سازی درکار ہے. آسٹریلیا کی امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کے باضابطہ تعلقات 60 سال پرانے ہیں. سر جنگ کے زمانے میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس نامی معاہدے پر 1951 میں سان فرانسسکو میں دستخط کیے گئے تھے. مختلف آسٹریلوی حکومتیں اصرار کرتی آئی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ عسکری تعلقات اس کی طویل المدت سیکیورٹی کے لیے بے حد اہم ہیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سینڈی نامی طوفان نے امریکہ کی لیبر مارکیٹ کو گزشتہ ہفتے ہلا کر رکھ دیا اور بے روزگاری لاؤنس کے حصول کے لیے درخواستیں گزشتہ 18 ماہ کے دوران سب سے زیادہ سطح پر رہیں. امریکی حکومت نے جمعرات کے روز کہا کہ 4,39,000 ورکرز نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دی ہیں، جو کہ ایک ہفتے پہلے کی درخواستوں سے 78,000 زیادہ ہیں. اور یورپ کے یورو کرنسی بلاک کا کہنا ہے کہ 3 سال میں وہ کساد بازاری کے دوسرے دور میں چلا گیا ہے. 17 ملکی یورپی زون نے جمعرات کے روز کہا کہ اس کی معیشت جولائی سے ستمبر کی مدت کے دوران 0.1% سکڑی ہے، جبکہ اس سے قبل کے 3 ماہ میں 0.2% کم ہوئی تھی. اور مسلسل 2/4 تک معیشت میں کمی کے ساتھ بازاری کی عام تعریف کے زمرے میں آتی ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش خدمت ہے امریکی اخبارات کے تبصروں کا پروگرام پیش کر رہے ہیں صلاح الدین احمد.
پاکستان نے بعض افغان طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا جو قدم اٹھایا ہے اسے نیو یارک ٹائمز نے امن مذاکرات کے لیے ایک نئی امید سے تعبیر کیا ہے، یعنی پاکستان شاید اس کے لیے تیار ہو کہ مغربی فوجوں کی واپسی سے قبل امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرے. اخبار نے پاکستان کے سیکورٹی کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ 7 یا 8 افغان طالبان قیدی رہا کیے گئے ہیں، لیکن مغربی عہدیداروں کے بقول رہا ہونے والے قیدیوں کی تعداد 14 تک ہو سکتی ہے. افغان عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ رہائی پانے والوں میں طالبان دور کے وزیر انصاف ملا نور الدین ترابی بھی شامل ہیں. اخبار کہتا ہے کہ رہائی کے اس اعلان کو پاکستان کی نیک نیتی کی ابتدائی علامت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اس کا روئے سخن شاید افغان اور امریکی عہدیداروں کی جانب ہے اور ان مذاکرات کی طرف بھی جو سنگین عدم اعتماد کی وجہ سے کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. اخبار نے معروف تجزیہ کار نجم سیٹھی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یقینی طور پر پاکستان کی یہ نئی سعی ہے جس سے دونوں فریقوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ وہ ایک تصفیے کے لیے سنجیدہ ہے. افغان کہتا ہے کہ سالہ سال تک افغان طالبان لیڈروں کی نقل و حرکت پر پاکستانی فوج کی انٹیلیجنس کو جو قدرت حاصل رہی ہے اسے پاکستان کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے، جس نے یہ بات یقینی بنا رکھی تھی کہ افغان باغی امریکیوں کے ساتھ یا افغان حکومت کے ساتھ اگر کوئی سمجھوتا کریں تو اس کے لیے پہلے پاکستان سے رجوع کرنا ہوگا۔ انتخابات میں سرخ رو ہونے کے بعد بدھ کو صدر اوباما نے جو پریس کانفرنس منعقد کی اس کو واشنگٹن پوسٹ نے فتح کی کانفرنس سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں صدر نے انتخابات میں اپنی زبردست کامیابی کو اپنی دوسری میعاد صدارت کے لیے ایک ایسا مینڈیٹ قرار دیا جس کا مقصد غریب اور متوسط طبقے کی مدد کرنا ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ووٹروں نے ان کو منتخب کر کے انتخابی مہم کے دوران ان کے معاشی پروگرام کی تائید کی ہے۔ یہ پریس کانفرنس ان کے دور صدارت کی 20th پریس کانفرنس تھی، جس دوران اخبار کے مطابق وہ پورے اعتماد دکھائی دے رہے تھے، باوجود ہے کہ ان کو ایک سنگین قومی مالی بحران کا سامنا ہے اور سابق سی آئی اے ڈائریکٹر ڈیوڈ پٹریس کا سکینڈل اور سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی پہلی مدت صدارت کے مقابلے میں دوسری میعاد میں کانگریس کے ساتھ مسٹر اوباما کا طرز عمل مارکا آرائی کا ہوگا۔ صدر نے قانون سازی میں امیگریشن میں اصلاحات نافذ کرنے کی ترجیحی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے عزم کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھوتا ممکن نظر آیا تو وہ سفارتی تکلفات کو اس کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ صدر کی پہلی نیوز کانفرنس پر انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون کے ادارے میں کہتا ہے کہ ہر شخص کو انتظار تھا کہ انتخابات کے بعد وہ اس کانفرنس میں ملک کے مالی بحران پر کتنا سخت موقف اختیار کریں گے۔ چنانچہ صدر نے بغیر کسی لگی لپٹی کے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی حال میں ملک کی آبادی کے 2% دولت مندوں کے لیے بش دور کے ٹیکسوں کی چھوٹ کی توسیع نہیں کریں گے، جس کے کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور جیسا کہ معاشی ماہرین کہتے ہیں اس سے معیشت پر شاید ہی کوئی اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے بعد اس سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امریکیوں کی اکثریت دولت مندوں پر زیادہ ٹیکس لگانے کے حق میں ہیں، اور صدر نے کہا کہ حقیقت میں ان کا ووٹ انہی کو ملا ہے۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں صلاح الدین احمد، اردو وی او اے واشنگٹن۔
پروگرام ہے لائف ان امریکہ، بہجت حاضر خدمت۔ یہاں امریکہ میں پتجھڑ کا موسم ہے، اور یہ وہ موسم ہے جب لاکھوں امریکی شہروں سے باہر نکلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں بھلا کیا، جی ہاں، پمپکن پیچز کو، ایپل سائڈر سٹینڈز کو، اور کورڈ برجز کو، یعنی کہ ڈھکے ہوئے پلوں کو۔ یہ سب چیزیں سارا سال ہی اپنی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہیں، لیکن پتجھڑ کے موسم میں پتوں کے خوبصورت رنگوں میں چھپے یہ اسٹرکچرز آنکھوں کے راستے دلی میں اتر جاتے ہیں۔ کورڈ برجز یا پھر ڈھکے ہوئے پلوں کا آغاز چین سے ہوا۔ وسطی یورپ میں جگہ جگہ ایسے پل دکھائی دیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں جو آپ امریکہ کی ایک بالائی وسطی، مغربی ریاستوں یا پھر نیو انگلینڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سال تھا 1992 کا، جب ماضی کی یاد دلانے والے ان پلوں میں دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ ایک بیسٹ سیلنگ کتاب لکھی گئی اور نام تھا اس کا دا برجز آف میڈیسن کاؤنٹی۔ بات کو اس کتاب پر مبنی ایک خوبصورت فلم بھی تیار ہوئی، جس میں مرکزی کردار کلنٹ ایسٹ ووڈ کا تھا۔ میڈیسن کاؤنٹی آئیووا میں ہے، آئیووا سے کچھ زیادہ دور نہیں وسطی مغربی ریاست انڈیانا میں ان کورڈ پلوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ انڈیانا میں ان پلوں کی تعداد 150 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انڈیانا کے رہائشین کی دیکھ بھال کس طرح سے کرتے ہیں۔ 1986 کا ذکر ہے، جب دیہی رش کاؤنٹی میں تقریباً 19,000 افراد رہائش پذیر تھے، اور اگر آپ ان کو یہ بتا دیتے کہ ان کے درمیان کچھ ایکٹیوسٹ موجود ہیں تو وہ کافی چونکتے، لیکن یہ بات تھی درست۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے، اور یہ باہر سے آ کر آباد ہونے والے راشویل، ماسکو اور ہومر میں آباد ہو گئے، اور جب انہوں نے اپنا کام ختم کیا تو کاؤنٹی کے بورڈ آف کمشنرز کے 3 ارکان اپنی نشستوں سے ہی محروم ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کاؤنٹی کے 6 تاریخی کورڈ برجز میں سے 4 کو ختم کر کے ان کی جگہ کنکریٹ اور اسٹیل کے عام پول بنانے کی منظوری دے دی تھی۔ پھر 1873 میں تعمیر کیے گئے سب سے پرانے اور شکستہ پل کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے رہائشیوں میں باقی 5 پلوں کو بچانے اور انہیں بحال کرنے کا عزم پیدا ہوا۔ خوبصورتی اور نفاست سے سجائے گئے لکڑی کے ان پلوں سے ندی کو تو پار کیا ہی جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ انتہائی خوبصورت چھتوں کی مانند دکھائی دیتے تھے اور یوں لگتے تھے کہ جیسے کاؤنٹی کا کوئی کاٹیج ہی کھڑا ہو۔ رش کاؤنٹی میں پلوں سے محبت کرنے والوں نے نہ صرف ان پلوں کو بچا لیا بلکہ انہوں نے پلوں کے لیے تہوار منعقد کرنے اور بلو گراس موسیقی کی محفلیں منعقد کرنے کو بھی تحریک دی، اور اب کاریں، ٹرک اور ٹریکٹرز بدستور ان دیدہ زیب کورڈ بریجز پر سے گزرتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تاریخی اسٹرکچرز بھی ہماری روزمرہ جدید زندگی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو لائف ان امریکا سے آج بس اتنا ہی، امریکی زندگی کے کسی اور پہلو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ۔
امریکہ نے عزم کیا ہے کہ وہ بلقان کے علاقے کے تمام ملکوں کی امنگوں کی تکمیل میں مدد دے گا تاکہ وہ یورپی اور یورو اٹلانٹک کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن گزشتہ ہفتے یورپی یونین کی ہائی ریپرزنٹیٹو فار فارن افیئرز اینڈ سیکورٹی پالیسی کیتھرین ایشٹن کے ساتھ بلغراد اور پرسٹینا پہنچیں تاکہ سربیا اور کوسوو کے درمیان جاری مکالمے میں امریکہ کی حمایت پر زور دیں۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ یورپی یونین کی وساطت سے اب تک جتنے بھی سمجھوتے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے اور تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ اس مکالمے کے تحت سربیا کے لیے کوسوو کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم اس مکالمے کے تحت دونوں حکومتوں سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ ایسے عملی سمجھوتے کریں جن سے سربیا اور کوسوو کے تمام لوگوں کی روزمرہ کی سیکیورٹی اور اقتصادی مفادات کی ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ ان مذاکرات کا درجہ بلند کرنے سے دونوں ملکوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ نقل و حرکت کی آزادی، کسٹم، عوامی سہولتوں، سرکاری خدمات جیسے بنیادی مسائل میں پیش رفت کریں جس کا ایک عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایسے طریقے دریافت کریں جن کے ذریعے کوسوو میں رہنے والے سرب باشندوں کو وہ یقین دہانی اور مدد فراہم کی جا سکے جو وہ کوسوو میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر بھی سربیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور پائیدار وابستگی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کوسوو ایک آزاد ملک ہے۔ وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ یورپ کی سرحدیں تبدیل نہیں ہوں گی، لیکن سربیا اور کوسوو مل جل کر کام کرتے ہوئے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوگا۔ وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ سربیا کے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ، انٹرنیٹ کے ماہر اور ثقافتی اعتبار سے زیرک لوگ ہیں جنہیں اقتصادی مواقع سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ یہ یورپ میں اپنے لیے مستقبل کی تعمیر کے مستحق ہیں۔ یہ ان تمام مواقع کے مستحق ہیں جو یورپ میں دوسرے تمام نوجوانوں کو حاصل ہیں۔ امریکہ سربیا کے لیے اور سربیا کے لوگوں کے لیے ایسے ہی مواقع دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہاں شرائط عائد کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کسی قسم کے کنٹرول نافذ کرنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مستقبل اب سربیا کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ ایسے مکمل آزاد اور جمہوری یورپ کے مقصد کے حصول سے اتفاق کرتا ہے جس میں سربیا اور اس کے تمام ہمسائے شامل ہوں، کیونکہ پرامن، مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے یقینی راستہ یہی ہے۔ امریکہ سربیا کے لوگوں کے دوست اور شراکت دار کی حیثیت سے مسلسل ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی۔ ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، ہمارے پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے آج کے انجینئر تھے ویگنر رابرٹس۔ اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.